نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کچھ یاد ہے آپ کو؟ اس آیت کا نام آیت الکرسی کیوں ہے؟ اس کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ کرسی کا لفظ آیا ہے، اسے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کہتے ہیں. جو شخص رات کو پڑھے اس کے لیے کیا وعدہ ہے؟ ساری رات اس کے لیے فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کو نقصان نہیں دے سکتا، وہ شخص شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی اور ایسی نہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا اتنے زبردست طریقے سے تعارف کرایا گیا ہو جس طرح آیت الکرسی میں کرایا گیا ہے. ایک آیت ہے جس کے 10 جملے ہیں، یعنی کہ اس میں ایک طرح سے 10 میننگ آپ کہہ لیں، اور مختلف آیات کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک جگہ اکٹھے نہیں ہے یہ. جی، اسے ہر نماز کے پڑھنے کے بعد کی بھی فضیلت آئی ہے. خصوصی طور پر وہ حدیث یاد ہے آپ کو جس میں شیطان کا کچھ ذکر ہے، وہ چوری کر رہا تھا تو آپ کے پاس وہ شکایت لے کر آیا تھا، تب وہ رہ رہا ایک رات دو رات، پھر آخری دن شیطان نے خود ہی بتایا کہ جو شخص یہ آیت پڑھ لے پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی اس کا مال چوری نہیں ہوگا، اس کو کسی اور طریقے سے شیطان تکلیف نہیں دے گا. آج ہم آیت الکرسی کے الفاظ کے اوپر غور کریں گے، اس میں کہا کیا گیا ہے، کیوں اس کو اتنی بڑی آیت قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا نام ہے اور سب سے فیمس بھی ہے، مشہور بھی، اور سیورل ٹائم قرآن مجید میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. کئی قرآن مجید تو اس طرح چھپے ہوئے ہیں کہ ان میں اللہ کا جو ورڈ ہے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہوتا ہے، تو فوراً ایٹ اے گلانس پتا چل جاتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر کتنی دفعہ اللہ کا لفظ آیا. اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے نکلا ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو، اور معبود وہ ہستی ہوتی ہے جس سے محبت بھی کی جاتی ہے، جس کی تعظیم بھی ہوتی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایسا معبود جس سے محبت کی جائے اور جس کی تعظیم کی جائے. تعظیم کیا ہوتی؟ اس کی عظمت، عظمت یعنی اس کو بڑا مانا جائے. الہ سے نکلا ہے ٹو ورشپ. اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہے جس کی ساری مخلوق عبادت کرتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. وللہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں، حتیٰ کہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کے سائے بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری اللہ سے محبت بھی کرتی ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتی ہے. ہاں، انسان جس کے پاس سب سے زیادہ عقل ہے ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ نہیں کرتے. وہ اللہ سے بڑھ کر کچھ شریکوں سے محبت کرتے ہیں یا پھر خود اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کو سوچے کہ جس رب نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو رزق دیا ہے، جس نے اس کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، وہ جواب میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. یعنی بعض لوگوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یا حیا محسوس کرتے ہیں، یا اسے تکبر کرتے ہیں، یا کرنا نہیں چاہتے، یا اس کو ضروری نہیں سمجھتے. تو اگر اللہ کی کریشن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو بہت اس سے مروب ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کا یہ حق نہیں کہ ہم اس کی بات مانیں جو سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالی ہی دراصل الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت کے قابل کوئی نہیں، جتنی عظمت یعنی بڑائی ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے ایسی بڑائی کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، کیا واقعی ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی محبت ہے؟ کیا سب سے بڑا ہم واقعی اسی کو سمجھتے ہیں؟ تو اللہ لا الہ الا ہوا، مگر وہی، کوئی الہ نہیں مگر وہی دراصل الہ ہے. کون؟ اللہ. تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا، اصل میں یہ وہی کلمہ ہے، لیکن یہاں تاکید کے لیے اللہ کا لفظ پہلے آیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، تو اس میں سارے الہوں کو نگیٹ کر دیا گیا ہے ایکسپٹ اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے، کوئی اور معبود کیوں نہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں یہی تو بتایا ہے کہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے. صرف اللہ کی کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہے، اس جیسی نہ کسی کی ذات ہے نہ کسی کی صفات ہے، نہ اس جیسے کمالات ہیں کسی کے اندر اور نہ اس جیسی خوبیاں، وہ صرف اسی کے اندر ہیں. تو سب سے پہلے کون سی ہے؟ الحی، پھر ہے القیوم. الحی ایور لیونگ، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم پروٹیکٹر، سسٹینر، قائم رکھنے والا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے اسی کے دم سے ہے. اگر کسی کے پاس زندگی ہے تو وہ بھی اسی نے دی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو اسی نے دی، اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو اسی نے دیا، سب کچھ اسی سے ملتا ہے. تو یہ دو نام جو ہیں اللہ تعالی کے، ان کو اللہ کے ناموں کو کیا بولتے ہیں ہم؟ اسماء حسنا، الاسماء الحسنا. تو یہ دراصل مین، آپ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مین صفات ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ جنرل کوالٹیز، لیکن یہ بہت ہی بنیادی قسم کی کوالٹیز ہیں، کیونکہ یہ اس کے کمال پر دلیل ہے. اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بتائیے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے، ہے کوئی؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی طرح اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو خود زندہ ہو تو بھی کسی بھی طرح دوسروں کو قائم رکھ سکے، دوسروں کے لیے سہارا بن سکے، کیونکہ سب ویک ہیں. اب جس کا بھی سہارا لیتے ہیں، اب دیکھیں کہ بچپن میں بچے ماں باپ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ بیمار پڑ جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ینگ کپل، دو بچے چھوٹے چھوٹے، ایک شاید 2 سال کے اور ایک شاید 3-4 مہینے یا کچھ ایسے، بہت ہی چھوٹے بچے. ماں فوت ہو گئی اچانک، اب باپ بالکل ینگ سا لڑکا ہے، وہ ہر ایک کو کہتا ہے یہ بچے لے لو، میں نہیں رکھ سکتا، ظاہر ہے اور شادی کرے گا. اب وہ بالکل معصوم بچے ہیں، ماں فوت ہو چکی ہے، اب وہ فیملی اور جو رحم کھانے والے لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ان بچوں کو لے لے. کیا کوئی اتنی آسانی سے اپنے بچے دیتا؟ نہیں دیتا. کوئی ماں اپنے بچے کو دے گی؟ اگر ماں زندہ ہو اس وقت تو اپنا بچہ کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دے. ماں خود تکلیف اٹھاتی ہے اور بچے کو آرام دیتی ہے. دنیا میں جتنی بھی محبت ہیں ان سب کے اندر جیلسیز آ جاتی ہیں، ان سب کے اندر مقابلے بازی آ جاتی ہے، ان سب کے اندر ڈیلز آ جاتی ہیں، تم نہیں کرتے مجھ سے محبت تو میں بھی نہیں کرتی. لیکن ماں اور بچے کی محبت ایسی ہوتی کہ جس میں کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوتی. صرف واحد رشتہ ایسا ہے پیرنٹس کا جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ اچھا بنے. دنیا میں کوئی اور رشتہ ایسا نہیں کہ جو یہ چاہے کہ تم مجھ سے زیادہ اچھے بن جاؤ. عام طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے دو دوست ہوتے ہیں یا ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے آپس میں کتنی بھی بنتی، کتنی بھی دوستی، کیا کوئی بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے آگے نکل جائے؟ نہیں چاہتے نا. یہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے آگے نکل جائے، اور اگر نکل جائے تو خوشی سے بتاتے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے یہ، میں اس کی ماں ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں کے حوالے نہیں کیا. وہ ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. ماں مر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. مائیں چھوڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. الحی القیوم، اس کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ کامل. ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ کیسی ہے؟ ناقص، تھوڑے عرصے کے لیے، پھر ہم سب کو فوت ہو جانا ہے. وہ ایسی زندگی رکھتا جس میں موت ہے ہی نہیں. حی لا یموت، پڑھتے ہیں کبھی آپ حی لا یموت، زندہ ہے جو کبھی بھی نہیں مرے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، اول ہے، آخر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس زندگی کا کمال ہے، یعنی زندگی اپنی کامل شکل میں ہے. تو جس کی زندگی کامل ہو اس کا علم بھی کامل ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا، اس کی قدرت بھی کامل ہوگی، اس کی سمع اور بصر بھی کامل ہوگی. اگر ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہماری سمع و بصر ناقص ہے، تو ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اور ہستی نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، پھر نظر کمزور رہتی، پھر عینک لگاتے، پھر عینکیں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ تو لمحے بھر کے لیے ان کو اونک بھی نہیں آتی کہ وہ آنکھ بند کریں، کہ وہ دیکھنے سے غافل ہوں، اسی طرح سننے سے، کیونکہ جب ہم سونے لگتے تو ہمارے کان بند ہو جاتے، چاہے شور ہوتا رہے ہمیں نہیں سنتا پھر. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنی بھی صفات ہیں، یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس کے برعکس ہم مخلوق کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہماری صفات نہیں ہوتی. مثلا اگر میرا نام فرحت ہے تو ضروری نہیں کہ میں ہر وقت خوش ہی رہوں، یا مجھے دیکھ کر لوگوں کو خوشی ہو ہمیشہ، انہیں غصہ بھی آ سکتا ہے، وہ جیلس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں، وہ ایسے ہی نہیں نام رکھ دیے گئے. باقی تمام چیزوں کے نام کس طرح رکھتے ہیں ہم؟ کیسے رکھتے ہیں نام؟ جو نام اچھا لگتا ہے، کول لگتا ہے، کوئی نیا لگتا ہے، انوکھا لگتا ہے. بہت سے لوگ تو یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ میننگ بھی جانے، پھر جب رکھ بیٹھتے ہیں پھر کوئی کہتے ہیں یہ کیا نام رکھا، اس کا تو مطلب ہی ٹھیک ہے، پھر نام چینج کرتے رہتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہیں، اس کے سارے نام صفاتی ہیں اور ان ناموں سے اس کی پہچان ہوتی ہے. وہ اس کی کسی نہ کسی خاص صفت، اس کے کمال، اس کی معرفت، اس کے بارے میں ہم کو بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ اللہ کا کوئی نام پڑھیں تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں نالج ہو ہمیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، الحی کا کیا مطلب ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ زندگی اور کامل زندگی اور جس میں کوئی موت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. تو اس کے بعد پھر جب ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں تو دوسری چیز ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہمارے طرز عمل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. جب ہم یہ جان لیں کہ اللہ، ان اللہ حی لا یموت، اور اللہ کے سوا سب مرنے والے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، نو باڈی ول ریمین آن دس ارتھ ایون آفٹر 50 years 100 years، all of us will be gone away، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. مثلا اللہ تعالی اہل جنت کو کیسی زندگی دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو اللہ سے وہ زندگی مانگنی چاہیے ہم کو. وہ آتا نا ایک حدیث میں کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں تم کبھی بیمار نہیں ہوگی، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے آتے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تدلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. کبھی یہ دعا پڑھی ہے، مانگی ہے، سنی ہے؟ اللہم لک اسلمت، اللہ میں تیرے ہی لیے اسلام لایا، کوئی اور نیت نہیں، وبک آمنت، تجھ پر ہی میں ایمان رکھتا ہوں، وہ علیک توکلت، تجھ پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وہ الیک انبت، اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت، اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں جھگڑتا ہوں، دفاع کرتا ہوں اپنا، اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کس بات سے بنا لیتا؟ انت دلنی، کہ تو مجھے بٹکا دے، یعنی میں تیرے پاس آتا ہوں تو مجھے پناہ دے، تیرا سہارا مجھے ملے کہ میں کہیں بٹکوں نہیں. انت الحی، تو زندہ ہے. الذی لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا. والجن والانس یموتون، اور جن و انس سارے کے سارے مر جائیں گے. مسلم میں حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اپنے آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھ پر ایمان رہتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تیرے ہی پاس سے مٹ کے آتا ہوں کہ اللہ میں جو بھٹکنا نہیں ہے تو مجھے بھٹکنے سے بچا لینا، کیونکہ تو زندہ ہے اور باقی سب مر جائیں گے. سمجھ آ رہی کنیکشن کس طرح اللہ سے بنتا ہے آیت الکرسی کے ذریعے، کہ اللہ زندہ ہے اور باقی سب نے مر جانا ہے، تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ بندوں پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بعض خواتین جب ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص کی جدائی کا غم ضرور ہوتا، ہونا بھی چاہیے، کہ اللہ نے ہمیں سنگ دل نہیں بنایا کہ ہم آنسو نہ بہائیں کسی کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ اپنی زندگی کھپا دیں، گنوا دیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنا شروع کر دیں. اس وقت کیا سوچیں، کیا چیز انسان کو سہارا دے سکتی، کون سا خیال، کون سا ایمان، اور کون سا توکل، اور کون سا یقین. انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، سب نے مر جانا، تو نہیں مرے گا، اس لیے میں تیرا سہارا چاہتی ہوں، تیری پناہ میں آتی ہوں. کیا انسان کو ایسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ انسان کی الٹیمیٹ خواہش یہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کی ایک طلب ہے، یہ تڑپ ہے، اس کی ضرورت ہے. کیا؟ کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جس پر میں ڈیپینڈ کروں، جو مجھے کبھی دھوکہ نہ دے. ہوتا نا، ہم کیوں روتے ہیں، کیوں اداس رہتے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں جب لوگ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، یا لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، یا لوگ ہمیں ساتھ نہیں دیتے، نقصان دیتے. تب اس وقت ہمیں رونا آتا ہے نا. جتنے بھی ڈپریشن ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں پر بھروسہ کیا ہوا ہے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے. جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، جس کو اللہ پر یقین ہوگا، وہ کہے گا جب کوئی ساتھ چھوڑے گا، جب کوئی دھوکہ دے گا، جب کوئی پریشان کرے گا، بندہ کہے گا حسبی وکفا، سمی اللہ لمن دعا، کافی ہے میرے لیے، حسبی کافی ہے، وہ کفا اور کافی ہو گیا. سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن دعا، ہر اس شخص کی دعا جس نے اس کو پکارا، وہ ہے نا سننے والا. اس طرح غم ختم ہو جاتے ہیں نا. تو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اور خصوصاً آیت الکرسی، اس سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے، ہمارا ایک تعلق بنتا ہے. پھر قیوم ہے. قیوم کا لفظ ہے نا، یہ قام یقوم سے کھڑے ہونا، تین جگہ پر آیا ہے قرآن پاک میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ طٰہٰ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملے میں قیوم کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ جو سیلف ایگزسٹنٹ ہے، خود قائم ہے، کسی کے سہارے پہ نہیں کھڑا، اپنی مخلوق میں سے اسے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، ہر چیز سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہے، اور سب اس پر سہارا لے رہے ہیں، سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں، سب اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہی ڈزنٹ نیڈ اینی باڈی، ہی از انڈیپینڈنٹ، سیلف ایگزسٹنٹ. جبکہ ایوری ون ایلس، ہر دوسرا شخص ڈپینڈز آن ہم، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ فرق ہے، سمجھ آئی؟ اب جس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ القیوم ہے اور ساری مخلوق اس پہ سہارا لے رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہر معاملے میں ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور مخلوق سے اپنے دل کو منقطع کر لینا چاہیے، اور اس سے دعائیں مانگنی چاہیے. قرار آ جائے گا، خوشی آئے گی دل میں، جب یہ پتا چل جائے کہ میرا ہے کوئی ہے میرا. دیکھیں کہ جب انسانوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا، اس نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، اس نے یہ زیادتی کی تھی، اس نے. حتیٰ کہ ماں باپ کے بارے میں بھی بچوں کے دل میں کسی ٹین ایجر کو بلا کے پوچھے کیا خیال ہے تمہارا اپنے امی ابو کے بارے میں، کیسے ہیں وہ، پھر آپ دیکھیں وہ آپ کو کیا کیا بتائیں گے. کل پرسوں ایک بچی نے مجھے لکھا اپنی مدر کے بارے میں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس دنیا کی ہیرو ہیں، ساری دنیا ان کے سہارے چل رہی ہے. واٹ، بچے ایسے سوچتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، حالانکہ ماں باپ ان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی سی بات سے منع کر دیں یا کچھ بھی، ایک دم خلاف ہو جاتے ہیں. اور میرے ماں باپ نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، ہر ایک کو شکایتیں ہیں ماں باپ سے، کسی نہ کسی قسم کی ضرور شکایت ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو انسان ماں باپ سے بدزن ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کتنی حرام ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، ہوتے ہیں نا. تو اگر کسی کو القیوم کی پہچان ہو جائے تو ان کا کانفیڈنس بحال ہو جائے. وہ ایک ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں، جو مشکل وقت میں میری مدد کرے گا، وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا. جب یہ یقین اور اطمینان ہوتا ہے نا، تو آپ بڑے سے بڑے کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں نا، تو پھر آپ مطمئن رہتے ہیں. مثلا آپ نے بیٹی کو رخصت کرنا اور آپ کو پریشانی لگی ہوئی کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، اور یہ فکر کھائے جا رہی. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ نہیں، میں نے تو اللہ کے بھروسے پہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اپنی طرف سے میں نے کر لیا جو بھی بندوبست کرنا تھا، میں اللہ کے بھروسے پہ کام کر رہی ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. اور جو قسمت میں ہو تو سامنے آنا ہی ہے، لیکن اپنا دل ایک اطمینان میں ہوگا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. دس از پارٹ آف لائف. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور مخلوق کے بھروسے کو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا بتائیے مجھے جس میں قیوم کا لفظ آتا ہو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اب آپ نے حی اور قیوم کا معنی سیکھ لیا آج، اب دعا مانگیے ذرا. یا حی، جب کہنا یا حی، آپ نے تو مرنا ہے ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ زندہ ہے. یا قیوم، سب آپ پہ سہارا لیتے، سب آپ کا بھروسہ لیتے، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مجھے تیری رحمت چاہیے، میں اس کی فریاد کرتا ہوں. اللہ کی رحمت درکار ہے. فرق ہو جاتا ہے نا، پھر مانگنے میں ہی فرق ہو جاتا ہے. اچھا پھر ہم کیا دعا مانگتے؟ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے حالات درست کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے تو میرے نفس کے بھی حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے، کسی اور کے تو کہاں، مجھے تو میرے اپنے حوالے نہ کرنا. کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے. اگر میں نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی تو میں تو پتہ نہیں کہاں بھٹک جاؤں گی. یعنی ڈو ناٹ لیو می ٹو مائی سیلف، ٹوٹل ریلائنس اپون اللہ سبحانہ وتعالی. اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے طرز زندگی میں، کتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں. پھر ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں، پھر آٹومیٹکلی ہمارے اندر اطاعت اور فرما برداری آتی ہے. ناٹ ریلی، لیکن نفس پر شیطان آ کے تو وہاں ٹریگر کرتا ہے. اصل ویک پوائنٹ ہے نا وہ جگہ، وہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ پھر ہمارے اندر انٹر ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ہماری اندر کی جو کیفیات ہیں ان کے مختلف حصے ہیں. ایک میں خواہشات ہوتی ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو انسان کے لیے ایک رکاوٹ بنتا ہے، اس کو روکتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، جس کو مقل کہتے ہیں. پھر خواہشات کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہیں. عقل کے لیے عام طور پہ ہم دماغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اس پہ ریلائنس کرتا ہے اور اس کے دامن پکڑتا ہے، تو پھر وہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اپنی خواہشات اور اپنے نیگیٹیوٹی اور ان سب چیزوں سے بچتا ہے، تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ جب حاصل ہوتا ہے تو وہ انسان کو اور مضبوط کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے پر، کیونکہ وہ مزہ چکھ لیتا ہے نا انسان، پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اور کروں. جیسے آپ دیکھیں نا، ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں اور فیلنگز ہوتی ہیں. فیلنگ کہاں سے آتی ہے اور ایموشن کہاں سے آتے ہیں؟ دو لفظ الگ الگ ہیں نا. اسی طرح نفس اور روح اور خواہشات اور یہ ساری چیزیں. تو ہمیں کرنا کیا، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے الحی القیوم کے ساتھ؟ کہ ہم اس کی کمپلیٹ اطاعت کریں، اسی کے قانون کو مانیں، اسی کے احکام کو مانیں. اور انسان جب کوئی بھی اس کو اچیومنٹ حاصل ہو تو اس کو اپنا کارنامہ نہ بتائے، وہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے میرے لیے، اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت وہ اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کر لے، اس سے وہ مصیبتوں کے وقت پرسکون رہ سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لک آفٹر کر رہا ہے، ان کو سسٹین کر رہا ہے، مینٹین کر رہا ہے، ہمیں بھی وہی کر رہا ہے. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. آج کے لیے مرحلہ اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ویک ہم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کر لیں. اب کوئی سوال ہو آپ کا تو کر لیجئے، ورنہ میں اجازت چاہتی ہوں. انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ ہمیں پوری طرح یقین نہیں ہوتا اللہ کی باتوں پہ. ایک تو آپ نے کلاس میں سیکھ لیا، اب آپ گھر جائیں گے تو بچوں سے بات کریں گے، ہسبینڈ سے کریں گے، دوست کے ساتھ فون پہ کریں گے، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے، اس سے پھر وہ جو تازہ ہوتا رہتا ہے وہ سب کچھ، تو انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس کے لیے پھر اچھے دوستوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو ایمان کی بات بتائے، نہ کہ اس سے دور کریں. پریشانی آتی نا جب سوچے تو پھر کیا ہو جائے گا اگر ایسا نہ ہوا، تو پلان بی کو کر لیں، اسی میں بھلائی ہوگی. آپ نے ساری محنت کی کوشش کی پھر بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ سے کچھ اور چاہتا ہے. کوئی بات نہیں، اس سے بہتر کوئی چیز ہوگی جو مجھے نہیں پتا. تو اس لیے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو تمہیں ملا نہیں وہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں، اور جو تم مل گیا تمہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں تھا، وہ تمہیں ہی ملنا تھا. یہی تو ہماری نامرادی ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے تو وہ کر دیا جو اس کو کرنا تھا. تو پھر خسارے میں کون ہے جو نہ وہ کرے جو وہ چاہتا ہے اس سے؟ اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی بات ہے، ہم نفس کے بندے ہیں. اللہ کے بندے بن جائیں تو شوق سے کریں. ایمان جہاں مضبوط ہوتا ہے وہ شک نہیں رہتا دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں. اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے شک سے باہر آنا ہے. چلیے ٹھیک ہے، اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.